ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے چھ فرمان جو ہیں اس کو آپ غور سے سنیں. آپ فرماتے ہیں، نمبر ایک، چھ افراد پر بھلائی کا دروازہ بند ہے، اس میں سے نمبر ایک اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے، نمبر دو نعمتوں پر شکر نہ کرنے والے، نمبر تین نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والے، نمبر چار مرنے والوں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کے باوجود عبرت نہ پکڑنے والے، اور نمبر پانچ دولت ہونے کے باوجود آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنے والے، اور نمبر چھ چھڑا مدنی پھول آپ کا کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والے.
بھائی کا کوئی کام نہیں بن رہا، وہ کان ڈھونڈنے جاتا ہے اسے کام نہیں ملتا، اس کا نام عمر ہے اور والدہ کا نام سمینہ ہے.
اللہ تبارک و تعالی جلد ان کے بھائی کو بے روزگاری سے نجات عطا فرمائے، ان کا حلال و آسان روزگار لگ جائے. تو شہروز بھائی، آپ کے بھائی کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ غور سے سماعت فرما لیجئے، بلکہ لکھ لیجئے اپنے پاس. اس کا عمل یہ ہے، آپ کے بھائی کو چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں دو رکعت نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 مرتبہ یعنی 182 ٹائمز اس کے اول اور آخر درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. انشاءاللہ عز و جل.
یہ گلے کی تکلیف کے لیے کوئی وظیفہ بتائے کہ گلے میں تکلیف ہو رہا ہے،
گلے کے مرض سے ان کو شفا حاصل ہو جائے، ان کے گلے کی تکلیف دور ہو جائے، اس کے لیے آپ سماعت فرما دیجئے کہ آپ یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، سادے پانی پر، ویسا نہیں کہ ٹھنڈا یخ آپ پانی لیں اور اس کے اوپر 33 مرتبہ یا سلام پڑھ کے دم کریں اور پھر پئیں اس ارادے سے کہ یہ پانی اندر جائے گا اور میرا گلا صحیح ہو جائے گا.
وہ اندر جانے سے پہلے ہی بہت سارے کام خراب کر دے گا.
جی جی
جی.
تو یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور ظاہر میڈیکلی علاج بھی ان کا چل ہی رہا ہوگا، تو ڈاکٹرز جن احتیاطوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے مطابق آپ عمل بھی کیجئے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور بالخصوص یہ مہینہ ڈیپ فرائی غذاؤں کے حوالے سے، ٹھنڈے ٹھنڈے شربتوں کے حوالے سے خاص اہتمام ہوتا ہے اس مہینے میں. تو ایسے ڈیپ فرائی، تیل سے تر بتر، کباب، سموسے، پکوڑے، ان سے مکمل کنارہ کشی
اختیار کو دیکھے بھی نہ ان کو دیکھیں گے تو دل للچائے گا، جب دیکھیں گے جب افطار میں موجود ہوگا تو بل دل جائے گا، ایک لے لیتا ہوں میں. وہ اصل یہی ہوتا ہے نا کہ ابتدا ہوتی ہے چلو ایک ہی لے لیتا ہوں، پھر ویرائٹی اتنی ساری ہوتی ہے چلو ایک اس میں سے بھی لے لیتا ہوں، تو جب وہ کھاتے ہیں تو پھر گلے کا حال جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے،
پھر اس کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیتے ہیں،
شربت پی لیتے.
تو اس کے مطابق آپ کیجئے، جو وظیفہ بتایا یہ بھی کیجئے اور جو احتیاطیں برتنی ہیں یہ بھی کیجئے، انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج سبق نمبر 5 سے ہمارا سبق کا آغاز ہوگا. آئیے سب سے پہلے اس کے قواعد سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں تاکہ تختی پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. سبق نمبر 5، تنوین. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منون کہتے ہیں. صحیح، یعنی تنوین والا، منون معنی تنوین والا. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے حمزہ دو زبر ان اور حمزہ نون زبر ان. تنوین دراصل نون ساکن ہوتا ہے، اس کی آواز جو ہے نا نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، بس لکھنے میں فرق ہے. لکھنے میں تنوین دو زبر اور پڑھنے میں دراصل نون ساکن ہوتا ہے، پڑھنے میں دراصل نون ساکن ہوتا ہے. یہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، جیسے جاریاتن، قاریاتن، ہے نا، تو یہ کلمے کے عموماً آخر میں آتا ہے. آئیے اب اس تختی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ سوال بھی ہے کہ حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگاتی تھی. اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ان کے والد کے نام اور کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو یہ یاد بھی کر لے، ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر بزرگوں میں سے یا والدین میں سے کسی بیماری کی وجہ سے ان پر روزوں کی قضاء لازم تھی اور وہ دنیا سے رخصت کر گئے، اب ہر مسلمان پر اپنا روزہ فرض ہے ادا کرنا، تو اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنے والدین کی جو روزوں کی قضاء تھی وہ اگر ادا کرنا چاہوں، کیا اس میں دین میں اس معاملے میں کوئی رہنمائی ہے؟ اگر وہ اس قضاء کو ادا کرنا چاہے تو وہ یعنی رمضان کے بعد قضاء ادا کر سکتا ہے، وہ کس طریقے سے اس یعنی روزے کو کرے گا جو کہ بزرگوں پر قضاء لازم تھی؟
جو روزے ہیں یا نماز ہے ان میں دوسرا کوئی نائب بن کر یہ ادا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ لے، کوئی کسی طرف کی طرف سے روزے رکھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر والدین یا کوئی بھی جو ہے وہ روزے ان سے چھوٹ گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو تو اب اس کی صورت فدیے کی ہے، یعنی اگر تو وہ وصیت کر کے جاتے ہیں، مال چھوڑ کے گئے ہوتے تو ان کے تہائی مال میں سے، یعنی ون تھرڈ میں سے وصیت پر عمل کرنا لازم ہوتا، اور وصیت نہیں کی اور یہ چاہتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے یا بزرگوں کی طرف سے جو روزے چھوٹے ہیں ان کا فدیہ ادا کریں، تو رکھ تو نہیں سکتے، نہ رمضان میں رکھ سکتے ہیں نہ رمضان کے بعد. فدیے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے کتنے روزے چھوٹے تھے، مثلاً وہ روزہ رکھنے کے عادی تھے لیکن بامر مجبوری جو ہے وہ دو سال تین سال کے ان کے روزے چھوٹ گئے، تو اس کے حساب سے اندازہ لگا لیں، اور وہ روزہ رکھتے ہی نہیں تھے تو پھر ان کے بلوغت کے جو ہے وہ سال اس سے اندازہ لگا لے، اور عام طور پہ بزرگوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کب بالغ ہوئے ہوں گے، تو اس لیے مرد کے لیے 12 سال اور عورت کے لیے 9 سال کی عمر سے یہ حساب لگا لے عمر کا. مثلا والدہ کی جو ایج ہوئی وہ 59 ایئرز ہوئی تو 50 سال کے ان کے، اور والد صاحب مثلا 62 یا 62 سال کے ہوئے تو 50 سال کے ان کے روزوں کی اندازہ لگا کے پھر اس کو 30 سے ضرب دے دیں. تو یہ 30 کے ساتھ جتنے بھی روزے بنتے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر یہ نکال دیں گے تو اس سے ان کا فدیہ جو ہے والدین کا وہ روزوں کا ادا ہو جائے گا. یعنی ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر انہوں نے نکالنا ہے تو وہ یہ نکالتے رہیں گے تو اس سے ان کے روزوں، ان کے والدین کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. رکھ کوئی بھی نہیں سکتا دوسرے
کی اجازت نہیں.
رالر ہے میرے پاس تو کنٹینر وغیرہ لے کے آتا ہوں، تو اس کنٹینر میں کمپنی کے بیچ میں کچھ بیئر اور شراب بھی ہوتا ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پہ جائز ہے میں لے کے آ سکتا ہوں یا میرے پہ وہ حرام ہے وہ میں نہیں لے کے آ سکتا ہوں.
ہمارے ایک اسلام بھائی یہ ٹرالر چلاتے ہیں، کنٹینر لے کر آتے جاتے ہیں، تو جن کمپنیوں کا سامان لاتے ہیں اس میں شراب بیئر حرام اشیاء بھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں کر سکتے، ناجائز و حرام ہے اس طرح ان کا کام کرنا. یعنی ان چیزوں کو یہاں سے وہاں تک پہنچانا ان کے لیے شرن جائز نہیں. حدیث پاک کے اندر 10 افراد پر لانا تھا یہ شراب والوں کے حوالے سے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو شراب اٹھا کر لانے والا ہو، تو یہ پہنچائیں گے تو یہ بھی اس کے اندر گناہ کے اندر شریک ہو گئے، ان کو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. توبہ کریں اگر پہلے اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہے. تو
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اب سے 6-7 سال پہلے اعتکاف کیا تھا، اور اعتکاف کرنے کے بعد یہ نیت کی تھی کہ ہر سال اعتکاف کروں گا، لیکن میں نے کوئی منت نہیں مانتی، ایسے ہی نیت کی تھی. آیا میرے اوپر کیا یہ اعتکاف کرنا ضروری ہے؟
6-7 سال پہلے انہوں نے اعتکاف کیا تھا اور پھر اس اعتکاف میں یہ نیت کی تھی، منت کہہ رہے نہیں مانی تھی، نیت کی تھی کہ آئندہ بھی اعتکاف کروں گا، ہر سال اعتکاف کروں گا، لیکن کر نہیں پائے، تو کیا پورا کرنا ضروری ہے؟
ضروری تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں جب نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے، تو کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے ان کے ساتھ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کریں. لیکن بہرحال کرنا ان پر لازم نہیں ہے، کیونکہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے اعتکاف کی جو ہے وہ نظر نہیں مانی بھی.
مجھے آپ سے یہ پوچھنا، نیٹ پر ہم قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تاکہ ہم موبائل پر قرآن آرام سے پڑھ سکیں، لیکن بعض اوقات موبائل زمین پر پڑا رہتا ہے، اگر اس سے کیا اس سے قرآن کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی؟ دوسرا سوال مجھے اسی متعلق سے پوچھنا تھا آپ سے، اگر مسجد کے تخوں پر موبائل پر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آگے بیٹھا ہے اس کی موبائل پر بے حرمتی ہوگی، کیونکہ موبائل میں قرآن ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر موبائل پر قرآن شریف ہے اگر اس کو ہم بابسو ہاتھ لگاتے ہیں ترجمہ پڑھنے کے لیے، کیا یہ درست ہے؟
انہوں نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیٹ سے قرآن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جس موبائل کے اندر وہ ہوتا ہے، وہ اگر زمین پڑا ہو گر جائے تو بے ادبی کہلائے گی؟
دیکھیں ادب اور بے ادبی کا تعلق یہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے اور اس کو یوں رکھ دیا ہے آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے، اور عام طور پہ سامنے اسکرین پر نہیں ہوتا، اندر ہے، تو بھی بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آپ نے جب اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ زمین پر نہ رکھیں، اس کو کسی اونچی جگہ پر ہی رکھیں، لیکن عمومی طور پر اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا، لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اسی طریقے سے جب ہم اصلی مصحف شریف کو لے کر بیٹھتے ہیں تو پیٹھ والا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کی پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، اس کو بے ادبی شمار کیا جاتا ہے، تو آپ موبائل پر پڑھ رہے ہیں اور آگے کسی نے پیٹھ کی ہوئی ہے تو یہ بھی پیٹھ کہلائے گا؟
عام طور پہ اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا، عرف میں یہ ہمارے یہاں بے ادبی نہیں کہلاتی. تو اگر کوئی اس طرح مثل پچھلی صف کے اندر پڑھ رہا ہے، آگے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو عام طور پہ اس کو بے ادبی کہتے نہیں ہے کہ اس نے توہین کی یا بے ادبی کی ہے، تو اس طرح پڑھنے میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا.
ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا آخری سوال تھا اسی سے متعلق، کہ اس قرآن کو باوضو چھونا ضروری ہے یا بے وضو بھی چھو سکتے ہیں؟
دیکھیں در رفتہ اہل سنت کا اپنا اس لحاظ سے کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن بعض مقتدر علماء بڑے علماء نے اس حوالے سے یہ فتویٰ جاری کیا ہوا ہے کہ اس قرآن کو بھی جو ہے وہ بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے۔
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
امیر اہل سنت سے یہ میرا سوال ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کس طریقہ سے پڑھنی چاہیے اور کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔
نفل اگر بیٹھ کر بلا عذر بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا، اور اگر مجبوراً نفل بیٹھ کر پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا۔ رہا فرض، تو فرض، وتر اور فجر کی سنتیں، ان میں قیام فرض ہے۔ اگر اتنی طاقت موجود ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ لے، کم از کم اتنی طاقت بھی اگر موجود ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ لے، اور اب کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو بیٹھ جائے۔ ہاں اگر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا اب بھی ممکن ہے تو ٹیک لگا کر کھڑا ہو، یا خادم ہے یا کوئی بھی ایسا سہارا دینے کے لیے تیار ہے جو پکڑ کے سہارا دے کر آپ کو کھڑا رکھ سکتا ہے، تب بھی کھڑا رہنا ضروری ہے، ورنہ پھر ٹھیک ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر بیٹھ جائیں۔ اب اگر تکبیر تحریمہ کہنے تک بھی کھڑا رہنے کی طاقت نہیں ہے تو اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی فرض، وتر اور سنت فجر میں بھی اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مسلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کفارے، یعنی ان بیماریوں میں کفارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ بیماری کم ہی ہو، فرمایا اگرچہ کانٹا چبھے یا کوئی اور تکلیف پہنچے، تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے یہ دعا کی، یا اللہ مرتے دم تک بخار مجھ سے جدا نہ ہو، اور یہ بخار مجھے حج عمرہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد اور فرض نماز با جماعت ادا کرنے سے نہ روکے۔ پھر ان کے وصال تک جس نے بھی انہیں چھوا بخار کی تپش محسوس کی۔ بخار تیرے لیے ہے گناہ کا کفارہ، کرے گا صبر تو جنت کا ہوگا نظارہ۔ گناہ کا کفارہ یعنی گناہ کی معافی کا سبب، ذریعہ۔
حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے مومن بندوں میں سے بعض وہ ہیں جو مجھ سے عبادت کے ایک حصے کا سوال کرتے ہیں تو میں انہیں اس سے روک لیتا ہوں تاکہ ان میں خود پسندی داخل نہ ہو جائے کہ وہ انہیں تباہ و برباد کر۔ میرے مومن بندوں میں سے بعض وہ ہیں جن کا ایمان صرف مالداری سے ہی سلامت رہ سکتا ہے، اگر میں انہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دوں تو وہ انہیں تباہ کر دے۔ اور میرے اہل ایمان بندوں میں سے بعض وہ ہیں جن کا ایمان صرف فقر کے ساتھ ہی سلامت رہ سکتا ہے، اگر میں انہیں دولت عطا کر دوں تو وہ انہیں فاسد کر دے۔ بعض اہل ایمان ایسے ہیں جن کا ایمان صرف صحت کے سبب ہی سلامت رہ سکتا ہے، اگر میں انہیں بیماری میں مبتلا کر دوں تو وہ بیماری انہیں تباہ کر دے۔ اور بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان صرف بیماری کے سبب سلامت رہتا ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو وہ انہیں فاسد کر دے۔ بے شک میں اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر اس شے کے علم کے مطابق کرتا ہوں جو ان کے دلوں میں ہے۔
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں، سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔
اے ہم غریبوں کے پروردگار، اے ہم محتاجوں کو پالنے والے مولا، اے ہم ذلیلوں ناکاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے بادشاہ، تیرے گنہگار سیاہ کار عصیام بدمست بندے تیرے حضور روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں۔ اے مولا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل۔ اے رب کریم، جو تیرا سب سے پیارا بندہ ہے اس کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے گندے چہروں کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے رخ روشن کا واسطہ۔ اے مولا، ہمارے گندے چہروں کی کالک کو دور فرما دے۔ اے مولا، گناہوں نے ہمارے چہروں کو سیاہ کر دیا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تُو نے یہ سیاہی چھپا رکھی ہے۔ ہماری کمر ٹوٹنے کو ہے، آزا اب تھک چکے مولا، جسم اب تھک چکا مولا، تیری نافرمانی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دن رات صبح و شام تیری نافرمانی ہمارا کام ہو گئی ہے۔ اے مولا، اگر تیرا کرم نہ ہوا اور اسی حال میں موت آ گئی، اے مولا ہم کہاں جائیں گے؟ اے رب کریم، کس کے در پر دستک دیں گے اگر تو ناراض ہو گیا اور اسی حال میں قبر میں اتار دیے گئے؟ مولا پھر سانپ بچھووں سے کون چھٹکارا دلائے گا؟ پھر تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ اے مولا، موت بھول چکے، قبر پیش نظر نہیں رہتی، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اے مولا، فقط دنیا ہی ہمارا مطبخ نظر بن چکی ہے۔
ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
نابالغ بچوں کے پیچھے بھی بازو کا تراویح پڑھی جا رہی ہوتی،
صحیح، وہ پڑھنے بھی بھلے وہ صحیح ہو، اس کی نماز بھی آتی ہو، مسائل بھی چلیں، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے کیا، اب بھی اس کو
نابالغ کے پیچھے، نابالغ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نابالغ کے پیچھے بالغین نہیں پڑھ سکتے، فرض بھی نہیں ہوتی اور نفل بھی نہیں ہوتی اور سنت بھی
اللہ
نہیں
اللہ
ہوتی. تو اگر کہیں نابالغ بچے کو جس کا پتہ ہے کہ یہ نابالغ ہے واضح اور اس کا بالغ ہونا ثابت ہی نہیں ہے، تو اب اسے امام بنا لیا آپ نے، تو نابالغ کے پیچھے جو پڑھیں گے تو ان کی نماز تراویح نہیں ہوگی. باقی گھروں کے اعتبار سے اور بھی احتیاط ہیں.
جی
ایک احتیاط یہ ہے کہ جہاں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو نماز تراویح چونکہ عشاء کے بعد ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
عشاء پڑھے بغیر اگر تراویح پڑھیں گے تو تراویح ہوگی ہی نہیں.
صحیح.
اب جب گھروں کے اندر اہتمام اور انتظام کیا جائے گا، برابر میں مسجد ہے، اب تراویح تو چلے مسجد میں بھی ہو رہی ہے، آپ کے گھر پر بھی ہو جائے گی،
ٹھیک،
عشاء کی جماعت
نہیں، وہ بھی تو وہی ہونی چاہیے، سارے جمع ہو گئے، سب ہوتی ہے،
لیکن یہ جو ہونا ہے یہ اس کو جائز نہیں کر دے گا مسجد محلہ کی جماعت اہل محلہ پر بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے، وہ واجب ہے.
اللہ اللہ.
تو اگر مسجد محلہ کی جماعت ان پر واجب ہے تو اس میں جا کر پہلے عشاء با جماعت پڑھ لیں اور اس کے بعد تراویح کا اہتمام کر لیں، انہیں یہ کرنا چاہیے، ورنہ جماعت کے ترک کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں. تو اب اہتمام بھی کیا ثواب کا اور اس کے اندر ایک اس میں غفلت کر دی. اسی طرح تراویح والے بھی کرتے ہیں بعض اوقات، بعض اوقات تراویح کے اندر تو پہنچیں گے تراویح پوری پڑھنی ہم نے، عشاء کی جماعت کا خیال نہیں رکھیں گے، ہر روز جماعت جو ہے وہ جا رہی ہوگی جناب، جب امام صاحب دو سنتیں پڑھیں گے، دو نفل پڑھیں گے، جو وقفہ ہوتا ہے عشاء کے فرضوں کے بعد سنتوں کا، پھر تراویح شروع ہوتی ہے 5 یا 7-10 منٹ کے بعد، تو وہ جلدی جلدی جا کے اپنے 4 فرض 2 سنت پڑھ کے تراویح کی پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اور جماعت کا جو وقت ہے اس کا دھیان نہیں رکھتے، تو جماعت واجب ہے تو اب ترک کریں گے تو وہ گناہگار ہوں گے. مسجد کے اندر بھی یہ اگر صورت بنائیں گے اسی طرح مسجد کی جماعت کی طرف جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یہ گھر کے اندر تنا پڑیں گے یا اپنی الگ جماعت کرائیں گے، تو اس جماعت کا وہ والا حکم نہیں ہوتا، ترک کا گناہ اپنی جگہ پر رہے گا. ہاں جہاں جماعت واجب نہیں ہے، مثلا مسجد اتنی دور ہے کہ جس کی بنا پر جماعت وہ واجب نہیں ہوتی،
ٹھیک،
اس کے وجوب کے اعتبار سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اذان کی آواز،
ٹھیک،
بغیر مائک کے سکون والے وقت میں مثلا مینارے کے اوپر بلند آواز سے دینے والا جو ایک سنت ہے اذان دینا، وہ دیے گا تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ان سب پر اس مسجد محلہ میں آ کر نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے.
اوکے.
تو اب اگر کوئی اس سے دور رہتا ہے، اس کی مسجد محلہ قریب ہی نہیں ہے، یا اور کوئی وجہ ہے جس کی بنا پر جماعت اس پر جماعت میں شرکت واجب نہیں، تو اس کا حکم بدل جائے گا.
ٹھیک.
لیکن یہ کہ جن پر جماعت واجب ہے انہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا، تراویح پڑھ سکتے ہیں، نماز انہوں نے
مسجد میں،
عشاء کی جو نماز ہے 4 فرض وہ جا کر اس نے مسجد میں با جماعت ہی پڑھنے ہیں جبکہ جماعت واجب ہو.
اچھا وہ سب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ایک اور بھی جو کنفیوژن ارائز ہوتا ہے رمضان مبارک کے دنوں میں، عام طور پر یہ ہمارا ایکسپیرینس ظاہر سال کے انہی دنوں میں ہوتا ہے کہ وتر کی جو جماعت قائم کی جاتی ہے رمضان مبارک میں، عام دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی شاید سوال آتا ہوگا ذہن میں نوجوانوں کے، اور رمضان مبارک میں کیا ایسا خاص بات ہے کہ اس میں ہوتی ہے، اور پھر کن صورتوں میں ہوگی اور کن صورتوں میں ہم مطلب ہمیں رخصت ہے کہ ہم یہ جو وتر کی جماعتیں نہ پڑھیں؟ اگر عشاء کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی ہے تو کیا وتر جماعت سے پڑھنے پر کوئی اثر مرتب ہوگا؟ نہیں پڑھی تو کیا کوئی اور حکم بدلے گا؟ یہ کانسیپٹ بھی واضح فرما دیجئے.
یعنی اس میں ایک تو وتر کی جماعت ہے، وہ ظاہر بات ہے سب کو پتا ہے کہ رمضان میں ہی وتر کی جماعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
وتر کی جماعت اس کے علاوہ مکروہ ہے.
اوکے.
اور رمضان میں وتر جماعت سے پڑھنا سنت ہے.
اوکے.
تو وہ سنت بھی یوں ہی ہے کہ جب وہ وتر کی تراویح کے آغاز کا اس کی حیثیت پر ہم نے کلام کیا تھا، اس میں تھا نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح کا بنایا.
جی
تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عشاء کی امامت فرماتے تھے،
اللہ اللہ اللہ،
حضرت ابی بن کعب تراویح کی امامت کرتے،
مرحبا،
اس کے بعد پھر وتر کی امامت فاروق اعظم کیا کرتے.
کیا کہنے،
تو زیادہ بہتر بھی یہی ہے کہ عشاء ایک پڑھائے اور وتر بھی وہی پڑھائے اور تراویح کا امام دوسرا ہو. اگر اس کے علاوہ بھی ہو کہ تراویح کے امام نے ہی وتر کی جماعت کرا دی، اس میں بھی حرج نہیں ہے.
اوکے.
تو ایک تو یہ کہ یہ سنت ہے،
صحیح،
کہ صحابہ کرام سے جو اس کا ثبوت ہے سنت کا،
راشدین سے،
اور اس کے پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک،
ماشاءاللہ،
کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے، وہی اس کی بھی دلیل ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جو آپ کا ایک مسئلہ تھا کہ عشاء اگر فرض، عشاء کے جو فرض ہیں وہ جماعت سے پڑھے ہیں تو پھر وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے.
اوکے.
یہ یاد رہنا چاہیے، اگر عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو لکھا یہ ہے کہ کتابوں کے اندر کہ پھر وتر جو ہے وہ تنہا پڑھے، وتر کی جماعت میں شامل نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شامل ہو جائے گا تو وہ ناجائز گناہ ہو جائے گا. کراہت ہے اس کے لیے. لیکن اس صورت میں بھی اگر کوئی شامل ہو جائے گا اور وتر جماعت سے پڑھ لے گا تو اس کے وتر ہو جائیں گے, وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اس نے ایک مکروہ فعل کا ارتکاب کیا ہے. لہٰذا اگر
تصور یہ آ سکتا ہے کہ جی چلیں وہ جماعت نہیں ملی یہ والی جماعت میں تو شامل ہو جائے,
اس میں یہ کہ دھیان رکھ لیں, زیادہ احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اور کراہت سے بچنے والی صورت بھی ہے کہ اگر فرض رہ جائیں کسی کے تو پھر وہ وتر جو ہے جماعت سے نہ پڑے تنا پڑے.
مصحف یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو یہ شبینہ ہے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شبینے کے معاملات بھی ہم سنتے ہیں رمضان المبارک کی, اس میں آواز آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا شبینہ ہو رہا ہے, فلاں مسجد میں شبینہ ہو رہا ہے, فلاں مقام پر شبینہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ شبینہ ہے کیا, پھر یہ رمضان شریف میں ہی کیوں اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے, اور پھر یہ اس میں کیا آداب ہیں اور کون سے وہ عموماً وہ مسٹیکس ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے کہ جس کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی اس عبادت کو جو شوق ہے ہمارے دل میں اس کا ہم خیال بھی کر لیں.
تراویح جو 30 روزوں پر ہے 20 رکعتیں کرنی ہیں اور عام طور پہ ایک ختم قرآن ہوتا ہے, اس میں بھی سستی کاہلی کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے.
ٹھیک,
شبینہ بھی ہے. شبینہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو تراویح میں جو آخری تاک راتیں ہوتی ہیں
جی جی
شب قدر کو پانے کے لیے ان میں جاگا جاتا ہے, اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں, تو تاک راتوں میں کسی ایک رات میں
جی
جو تراویح پڑی جائے گی تاک راتوں میں, مثلا 21 شب ہے, 23 شب ہے, 25 شب کی جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے.
اللہ
اس کو
اللہ
بھی شبینہ کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو ایسا جہاں ہوتا ہوگا, آج کل تو ایسا کم ہوتا ہے اس لیے کہ عام طور پہ ختم قرآن 27 میں ہوتا ہے مساجد کے اندر. ایک تو یہ صورت تھی کہ تراویح کے اندر جو ہے وہ ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرنا.
صحیح,
تو اس کا جو
یوں بھی ہوتا ہے وہ سب کہ آخری اشرے کے اندر جو ہے نا وہ تین پارے کر کے یا اس طرح سے ترکیب بنا کر ایک
شبینے کی نا کئی قسمیں,
کئی قسمیں.
شبینہ ویسے تو کہیں گے ایک رات میں جو کام کیا جائے
صحیح
ایک ہی شب کے اندر وہ شبینہ ہو جائے گا, اصل تو ایک رات ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن وہ تین دن کا بھی شبینہ ہو جاتا ہوگا.
جی جی,
پھر ایک یہ ہے کہ تراویح کے اندر ایک رات کی تراویح میں پورا ختم قرآن کریں اس کو بھی شبینہ کہتے ہیں. ایک صورت آپ نے وہ بتائی کہ تاک راتوں میں علیحدہ سے تراویح کے علاوہ ختم قرآن کے لیے وہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے, تو اس کے کچھ تفصیلی مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنا وہ کیسا ہے.
ٹھیک ہے,
تو علماء نے لکھا ہے کہ پسند بھی یہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ 3 سے کم میں ختم قرآن نہیں ہونا چاہیے.
اوکے,
ایک تو یہ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر ایک دن میں بھی کرے گا تو وہ ناجائز گناہ والی بات نہیں ہے, بزرگوں سے ثابت ہے.
ٹھیک,
اور جلیل القدر ائمہ سے ثابت ہے, ایک ایک دن میں ایک ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا.
ماشاء اللہ,
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام
جی جی
وہ بڑے عابد و زاہد تھے.
ماشاء اللہ,
45 تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی.
سبحان اللہ,
اور آپ کے بارے میں ہے کہ 30 تک
جی جی
آپ نے ایک رکعت میں رات میں قرآن پاک ختم کیا. 30 تک
اللہ
ہر رات ایک رکعت میں ختم قرآن کیا.
سبحان اللہ,
دیکھیں عبادت کا زہد کال ہے.
کیا ماشاء اللہ,
تو ایک رکعت میں بھی ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں اگر ختم قرآن کیا جائے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے.
ٹھیک,
پڑھنے والے پڑھتے ہیں, بزرگوں سے اس کا ثابت ہے. لیکن عام لوگوں کے اعتبار سے جو غور و فکر جو کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ جنہیں عربی آتی ہے, اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سمجھ کر قرآن پاک پڑھیں.
ماشاءاللہ,
تو اس لیے کہ 3 سے کم میں پڑھیں گے تو قرآن سمجھیں گے نہیں.
صحیح,
علماء نے فرمایا 3 سے کم کے اندر جلدی جلدی قرآن پڑھیں گے غور و خوض کر ہی نہیں سکیں گے.
ٹھیک,
اور انہیں عربی آتی بھی ہے,
تو
اس اعتبار سے انہیں 3 میں پڑھنا چاہیے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں چونکہ اکثر کو عربی نہیں آتی,
ٹھیک,
تو وہ غور و خوض کرنے والی صورت تو نہیں ہوتی. ایک
ہے,
یہ دوسرا یہ کہ اس کا ثبوت بھی ہے کہ ایک دن میں ختم قرآن کرنا بزرگوں سے ثابت ہے. اس لیے فی نفسی تو یہ ہے کہ ایک دن میں قاری جو حافظ ہے وہ درست قرآن پڑھتا ہے, نمازی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ
جی جی
اس شبینے کو ادا کرتے ہیں, تو وہ جائز ہے, اس کو گناہ یا ناجائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس میں خرابی زیادہ یوں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں تراویحوں میں یا تراویح کے علاوہ جماعت کی صورت میں جب وہ ختم قرآن ہوتا ہے تو چونکہ دیر بہت ہو جاتی ہے, تراویح عام طور پہ 1 کی ہوتی ہے جس کے اندر 1.25 پڑھا جاتا ہے, تو ایک ہی رات میں جب پورا ختم قرآن ہوگا تو کتنے گھنٹے میں ہوگا؟
صحیح,
4-5-6 تو لگیں گے.
صحیح,
تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا وقفہ تو ہوگا اپنے وقت کے اوپر.
جی,
لیکن
جی
لوگوں کی حالت یہ ہے جیسا کہ بھاری شہید میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جناب چائے پی رہا ہے, جہاں دیہاتوں میں اس طرح کا رواج ہوتا ہے, کوئی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, چوپال لگا ہوا ہے.
جی جی,
جب دیکھا انہوں نے کہ ابھی آدھا گھنٹہ گزر گیا, اب رکو کا ٹائم آیا, فوراً رکو میں چلے گئے. تو اس طرح کا اہتمام کرنا نا کہ جو بالکل غیر سنجیدگی کے ساتھ آداب کی رعایت کے بغیر اس لیے اسے ناپسند کیا جاتا ہے. تو جہاں صحیح اہتمام ہو اور صحیح طرح پڑھا جائے اور نماز بھی صحیح پڑھیں تو وہاں اس کی گنجائش ہے, اسے منع نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ تراویح تو ہے ہی سنت, اس کی تو جماعت ہوتی ہے. اب عام طور پر نفل نمازوں کی جماعت کی صورت میں بھی شبینہ ہوتا ہے, اس کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں عام طور پر مساجد میں, اس میں بھی لوگوں کو تھوڑے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے وہ ہیں, یعنی پریشانیاں لائق ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ نماز جائز ہی نہیں ہے جناب نوافل کی جماعت, کوئی کہتا ہے بالکل سخت مکروہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے. کیا ہے تو اب جو شبینے کی صورت میں نوافل کی جماعت ہوتی ہے یا صلاۃ التسبیح کی صورت میں, وہ مسئلہ بھی ضروری ہے. اس لیے اس کا حکم بھی یہ یاد رکھ لیں کہ نوافل کی جماعت تدائی کے ساتھ تین سے زیادہ اگر مقتدی امام کے علاوہ اہتمام کے ساتھ اعلان کے ساتھ, تو اس کو فقہ کرام نے مکروہ تو لکھا ہے لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے, خلاف اولا, گناہ نہیں ہے.
ٹھیک,
ایک یہ. دوسرا یہ کہ بعض جو مشائخ ہیں اور اہل اللہ میں سے ان کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ نوافل کی جماعت کیا کرتے
مرحبا
اچھی راتوں میں بڑی راتوں کے.
مرحبا.
تیسرا یہ کہ جو فقہ کرام ہیں وہ چونکہ لوگوں کے حالات سے بھی باخبر ہوتے ہیں,
اللہ اللہ اللہ,
اور لوگوں کی عبادت میں رغبت کو بھی دیکھتے ہیں, اور دین کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ کہ لوگوں کی رغبت عبادت کی طرف ہونی چاہیے,
ہونی چاہیے,
عام لوگوں کی نہیں ہے. اب اگر عام لوگ یہ پڑھتے ہیں نمازیں, صلاۃ التسبیح بھی باجماعت پڑھتے ہیں, یا جو ہے شبینے کی صورت میں جبکہ وہ بالکل درست طریقے سے ادا کریں,
ٹھیک ہے,
تو وہ جو پڑھتے ہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا. اس میں سختی, یہ والی سختی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ گناہ نہیں ہے,
صحیح ہے,
مشائخ سے بھی ثابت ہے,
ٹھیک ہے,
اور فقہی اعتبار سے جو قول ہے مکروہ کا وہ کراہت تنزیہی کا ہے,
ٹھیک,
اور اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ اگر اس مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا کی صورت میں بھی وہ کرنے والے کی عبادت ہی کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, تو عوام کو اس کار خیر سے, عمل خیر سے, عبادت سے روکا نہیں جائے گا,
ٹھیک,
تو اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے.
پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ مدنی چینل کے مدنی انقلاب اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام.
میں تمام عاشقان رسول جو مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول ہیں, ان سب کو مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل کسی کا اکیلے کا نہیں ہے, یہ تمام عاشقان رسول کا مدنی چینل ہے. ان 7 برسوں میں نہ جانے کتنے ہی غیر مسلم مدنی چینل دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے.
میرا نام بجندر مشرا تھا, ابھی تک میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور نائجیریا میں جنرل مینیجر ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی. میں مدنی چینل اور باپا جان کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا تھا, جو جتنے پروگرامز تھے ان کو میں دیکھتا تھا. اسلام قبول کیا, میں نے کال سینٹر پہ فون کیا مدنی چینل کے کال سینٹر پہ, اور میں نے اسلام قبول کیا.
نہ جانے کتنے روٹھے ہوئے من گئے, یعنی کتنے گھروں میں جو ناچاکیاں تھیں مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ان کے گھروں میں محبتیں پیدا ہوئی, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ ایسا بھی کوئی ٹی وی چینل آئے گا کہ جو لوگوں کے دین و ایمان, عقائد اور اعمال کی اس انداز سے اصلاح کرے گا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ الحمدللہ ہو گیا, اور اس ہوئے ہوئے کو تقریباً 7 سال ہو گئے الحمدللہ عز و جل.
امیر اہل سنت اور تمام اسلامی بھائی جو مدنی چینل چلا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کو مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے, اس سے دینی اور اسلامی معلومات بہت زیادہ ملتی ہیں. یہ ایک واحد چینل ہے جو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے.
باپا, یہ آپ نے ہمیں ایک الحمدللہ بہت اہم شعبہ, ایک ایسا انوکھا یہ چینل عطا فرمایا کہ جو ہر قسم کی برائیوں سے پاک صاف ہے.
وی آر واچنگ مدنی چینل فروم ڈے ون اینڈ وی آر الحمدللہ پراؤڈ آف اٹس آل واٹ اٹس ڈسٹریبیوٹنگ. ایکچولی مدنی چینل آئی کین کمپیئر اٹ ود اے بی وچ میک ہنی وچ از سویٹ اینڈ شفا فار آل دی پیپل. Actually, the program which touched us most is this Madani Kasoti, whereby we are hearing some Islamic quiz full of knowledge from Baba Jan and also the Madani Mudhakira.
Tu bhar de ashaan-e-rahmat-e-ka-wasita
منگتوں کی یا خدا
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ آج ایک اچھی خاصی تعداد ہو جو مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے پر اپنے دل میں خوشی محسوس کر رہی ہو۔ خوشی کیوں نہ ہو کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھی دلوں کا چین بنا ہوا ہے اور کئیوں کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہوا ہے۔ کئی گھروں کو اس مدنی چینل کے ذریعے محبتیں نصیب ہوئی ہیں، اتفاق نصیب ہوا ہے، پیار نصیب ہوا ہے، اولاد کی محبتیں نصیب ہوئی ہیں۔ ایک بہت عظیم کام دعوت اسلامی کا یہ ہوا کہ 7 سال پہلے امیر اہل سنت کی خواہش پر مدنی چینل ایک منظر عام پر آیا۔ ان تمام تر ذمہ داران، خواہ دعوت اسلامی کے اندر رہیں یا دعوت اسلامی کے باہر ہیں، مگر ہیں اہل محبت کہ جنہوں نے اس عظیم کام کے لیے، اس عظیم اسلامی خدمت کے لیے یعنی مدنی چینل کے لیے اپنے جو تعاون کا اظہار کیا، بلکہ تعاون پیش کیا، کوششیں کی، اگرچہ اشارہ ہی صحیح، اگرچہ کلام ہی صحیح، اگرچہ گائیڈ لائن ہی صحیح، اگرچہ قلم کا چلانا ہی صحیح، اگرچہ سفر ہی صحیح، شب و روز دینا ہی صحیح، جس نے بھی جس طرح بھی اس عظیم کام کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان تمام عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکت دے، اور انہیں امیر سنت کے اس شعر کا صدقہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے تارکا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ مدنی چینل سنتوں کی لاگا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں بالیانا ہونا پیار۔
حضور، اگر سگریٹ پینا نقصان دہ ہے تو یہ ناجائز یا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں نقصانات کے پہلو ہوتے ہیں۔ اب نقصانات کی قسمیں ہیں، کسی میں کم نقصانات ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں بہت دیر میں جا کر نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو سگریٹ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نقصان انسان کو فوری طور پر ہلاکت میں ڈال دیتے ہوں، یا اس کے نقصان جو ہے انسان کو قریب المرگ کر دیتے ہوں۔ پھر استعمال پر بھی ہے، یعنی ایک شخص مثال کے طور پر ایک سگریٹ پیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھی بیماری لائق نہ ہو، کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ جو اس کے نقصان کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ناجائز نہیں کہا اور نہ ہی اسے حرام قرار دیا ہے، البتہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ناپسندیدہ قرار دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ اس سے دور بھاگیں، اور جو دیر پا نقصان ہے بہت بعد میں جا کر ظاہر ہوں گے، جیسے
بڑھاپے کے اندر جو پھیپھڑے ہیں اس پر اس کے اثرات ہوں گے، ٹی بی وغیرہ بھی لائق ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ایسے نقصانات ہیں جو لازمی نہیں ہیں. استعمال اس میں جو ہے وہ دار و مدار ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے زیادہ جو ہے نقصانات ہوتے ہیں. تو فی نفسی سگریٹ کو علماء نے اس لیے ناجائز نہیں کہا.
البتہ یہ کہ جو یہ اس کی جو پینے کی عادت ہے یہ سینے کو نقصان پہنچاتی ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے بہت سارے اعضائے بدن ہیں اس کو یہ نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ ایک ہمارے معاشرے میں آج بھی سگریٹ کی عادت کو ایک بد اخلاقی ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مظاہرہ یہ ہے کہ اگر دانا خاصا بیٹا سگریٹ کا عادی ہے تو جب والد صاحب آتے تو وہ سگریٹ چھپا لیتا ہے، یا کوئی معزز دینی آتے ہیں، کوئی مفتی صاحب آتے ہیں، کوئی پیر صاحب آتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں، تو آدمی سگریٹ چھپا لیتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ یہ عادت شرفا والی اتنی نہیں کہلاتی، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا اور اس کے سائڈ افیکٹ آتے ہیں. پھر اس سے کینسر ہونے کے جو امکانات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کی میں ویسے کہتا رہتا ہوں مفتی صاحب کہ دنیا کا یہ واحد پروڈکٹ ہے کہ جس کی پروڈکٹ کرنے والی کمپنی اپنی پروڈکشن میں لکھتی ہے کہ اس کے استعمال سے تم مر سکتے ہو. یہ دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے، یعنی تقریباً پروڈکٹ اپنی پروڈکٹ کی تعریف کرتے ہیں، مگر یہ تو چھاپنا اس کے اوپر لازم ہے، مگر قوم ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی.
کہ ہم میڈیکل سے ڈاکٹر صاحب کی دوائی لکھی ہوئی لینے آئے ہیں، تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم میڈیسن استعمال یہ ڈاکٹر کی لکھی استعمال کریں، یا غذا سے اپنی دوائی کا کوئی خوراک ایسی استعمال کریں جس سے ہمارے پیٹ کے امراض ختم ہو جائیں.
جہاں تک ہو سکے دوا سے بچنا چاہیے اور علاج بالغذا پر توجہ دینی چاہیے. دوا سے مرض کا ٹھیک ہونے کی مثال حضرت شیخ ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی نے قوت القلوب میں اس طرح دیے کہ جیسے کہ بالکل نیا کپڑا ہے تو اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے، اب اگر وہ دھل گیا دیکھنے میں بالکل نیا ہے، بالکل صاف دھل گیا، لیکن اب یہ دھل گیا تو دھل جانے پر اس کی قیمت میں کمی آ جائے گی، جس کو ہم سیکنڈ ہینڈ بولتے ہیں اپنی زبان میں مستعمل. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے غذاؤں سے ہی علاج کرنا چاہیے. پہلے کے پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ زیادہ تر تو اسی طرح وہ گھریلو چٹکلے ہی اور نسخے استعمال کرتے تھے، غذائیں لے لیتے تھے. تو بہت ساری غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے مطلب مرض قابو میں آ سکتا ہے. اور یہ جو دوائیں ہوتی ہیں نا یہ بھی سمجھو غذاؤں سے، پھلوں سے، سبزیوں سے اور مختلف جڑی بوٹیوں سے استفادہ کر کے لی جاتی ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہوں، ہومیوپیتھک ہوں یا حکمت کی دوائیں ہوں، انداز ان کے اپنے اپنے، لیکن بنیادی طور پر ان میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. بعض ناجائز چیزوں سے بھی دواؤں میں مدد لی جاتی ہے، تو ناجائز ناجائز ہے، جیسے مختلف حرام جانوروں کے اجزا بھی بعض دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے ان کا کھانا یہ دواؤں میں. تو اس لیے اپنی حلال غذا کھائیں گے نا وہ مدینہ مدینہ. لیکن یہ کہ جب تک کنفرم پتا نہیں کسی دوا کو ایسے ہی حرام نہ کہہ دیا جائے، اچھا طبیب ہو اچھا اور وہ خوف خدا والا ہوگا تو وہ ایسی دوائیں دینے سے بھی رکے گا. اگر وہ ایسی حرام جانوروں والی دوائیں دیتا ہے اور نمازی بھی ہے، بظاہر شریعت کا پابند بھی ہے، تو یہ خوف خدا والا نہیں ہے. خوف خدا والا وہی ہوگا جو خود بھی حرام کھانے سے بچے گا، دوسروں کو بھی نہیں کھلائے گا، خود بچ جائے حرام دواؤں سے اور دوسرے کو کھلا دے، تو یہ بھی خوف خدا والا تو نہ ہوا نا. گناہگار تو پھر بھی ہوگا، دوسروں کو کھلائے گا تب بھی. تو اچھے حکیم، اچھے ڈاکٹر سے ترکیب بن سکتی ہے، وہ اجزاء بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی حرام جز ہے یا نہیں، کوئی دوا کا حرام حصہ ہے کہ نہیں. اب نسخہ تو لکھا ہوتا ہے دواؤں پر، لیکن ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں اس کی کیا گارنٹی؟ قانون تو ہے کہ لکھے، لیکن ہر جگہ قانون پر عمل ہونا ضروری نہیں ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں.
ہمارے میڈیکل اسٹور پہ کچھ کمپنی والے آتے ہیں جو کہ ہمیں سیمپل دے کے جاتے ہیں. آیا وہ ہمارا سیمپل بیچنا کیسا ہے؟ کہ ہم وہ سیمپل کسٹمر کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟
یہ سیمپل پر لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل، اور یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ مریضوں کو مفت دینے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بیچنا جائز نہیں. یہ سیمپل ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے، میڈیکل اسٹور والوں کے لیے نہیں ہوتے. تو میڈیکل اسٹور والوں کو شاید یہ پھر بیچتے ہوں گے، آ کر مفت نہیں دیتے ہوں گے، یا یاری دوستی میں دے جاتے ہوں تو الگ بات ہے. بطور رشوت دے جاتے ہوں کہ ہم سے پھر یہ خریدتا رہے. یہ سمپل، کیونکہ میڈیکل اسٹور والا اپنی مرضی سے دوا بیچنے کا مجاز نہیں ہے، قانونی طور پر اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر یہ میڈیکل اسٹور والا کسی کو دوا بیچے. تو یوں سمپل جو آتے ہیں، یہ آتے بھی غالباً غلط طریقے سے، اور بیچنا بلکہ آپ لے ہی نہیں، آپ منع کر دیں. اس کا سیدھا سیدھا رستہ یہی ہے بچنے کا. ڈاکٹر کو بھی جو ملتے ہیں، ڈاکٹر بھی بیچے تو یہ غلط کرے گا، گناہگار ہوگا، آمدنی اس بیچنے کے ذریعے جو آئی وہ حرام ہوگی. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ یہ مفت مریض کو دے.
اگر دوائی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، 4 روپے یا 5 روپے بڑھ گئے میڈیسن پہ، اس کے اوپر اگر ہم اپنا ریٹ لگا دیتے ہیں تو اس کا کیا ہے، لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟
یہ جرم لگتا ہے. جو قانونی طور پہ ریٹ چھپا ہوا ہے تو اپنا ریٹ، یعنی پوچھنے کا مطلب ہے کہ اپنا کو یعنی کہ 2 نمبر کا ریٹ لگا دے بڑھا کے، یہ قانون کیا بولتا ہے.
اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس جو میڈیسن رکھی ہوئی ہیں، دوائیاں، سیرپ وغیرہ، یہ انہوں نے جب خریدا تھا تو یہ 50 روپے کی بوتل تھی، اور یہ ان کے پاس چل رہی ہیں ابھی. ابھی اس کی ایکسپائری ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے سال باقی ہو. کمپنی نے جو نیا اسٹاک نکالا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ریٹ 60 یا 63 روپے نکالے ہوں نئی چیز کے. تو اب ان کے پاس جو پرانی چیز پڑی ہوئی ہے اسی چیز کی، تو کیا اس کے 60-63 روپے یہ کر لیں گے؟
شرعاً تو اپنی چیز ہے اس کی، یہ جس بھی دام میں بیچے، لیکن قانونی کیا ہے. اب تو یہ اس پر تو عام ہے، یہ سیزن جب آتا ہے نا تو یہ دوائیں اسٹاک کرتے ہیں. جیسے کہ اب کھانسی کا سیزن آج کل، تو یہ میرا خیال ہے آج کل کی جو بیماریاں ہوں گی نا گرمیوں کی، تو اس کا اسٹاک نکال رہے ہوں گے یہ کہ بک رہی ہوں گی. اسی طرح یہ رمضان المبارک میں چیزیں جو ڈیپ فرائی اور مختلف چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو بعض بیماریاں رمضان المبارک میں روزہ داروں کی ہرس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون کون سی بیماریاں ان دنوں بڑھیں گی، تو یہ پہلے سے شعبان میں، رجب شریف میں انہوں نے اسٹاک کیا ہوگا اور اب یہ نکل رہا ہوگا. تو اس طرح یہ کرتے ہیں سردیوں میں، کھانسی اور نزلہ اور اس طرح کی دوائیں اس سے پہلے اسٹاک کرتے ہیں، پھر یہ اس کو بیچیں گے. اسکن کی بیماریاں چلنے والی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اسکن کی بیماریاں بڑھتی ہیں، تو سردیوں میں اس کا اسٹاک کر لیتے ہیں. یعنی یہ اسٹاک کرنا، کہ کوئی بیمار ہو نہ ان کو مزہ آئے. اب جیسے بیمار ہوں، بیماریاں بڑھ جائیں، ڈاکٹر کی عید ہو جائے، میڈیکل اسٹور والوں کی عید ہو جائے، پیسے آ رہے ہیں، اور لاشیں گرنی شروع ہو جائیں تو گورکھنوں کی عید ہو جائے، خوب قبریں کھدیں گی اور قبریں بنیں گی، ان کو پیسے کی برسات ہوگی. بڑا عجیب و غریب دھندا ان کا. ڈاکٹر بھی سوچے یار کہ کو ڈاکٹر بن گئے یار، آپ کو یوں نہیں، بیماریاں بڑھتی ہیں تو مزہ نہیں آتا. طبیب بننا چاہیے، طبیب بننا فرض کفایا ہے، لیکن اس کے ظاہر ہے طبیب کو اگر خوشی ہوتی ہے بیمار ہوتے وقت لوگوں کے، ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے نا جو طبیب کو لگ گئی، کہ مسلمان بیمار ہو اس کو مزہ آ گئی ہے، ہمدردی ہونی چاہیے. تو اس مزے کو کرکرا کرنا چاہیے. مزہ آیا اس میں، اس کا اختیار نہیں ہے، اب اس کو کرکرا کرنا چاہیے نہیں میں اب بس خلاص، جو بھی مریض آئے گا میں آدھی قیمت پر دوا دوں گا، آدھی فیس لوں گا، غریب ہو یا مالدار. کہ میرے اندر یہ مرض اب پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمان بیمار ہو رہے ہیں اور مجھے مزہ آ رہا ہے، تو اب میں یوں کروں گا. یا یہ گرمیوں کے سیزن میں مزہ آ گیا کہ گرمیوں کی بیماریاں نکل پڑی ہیں اور ڈاکٹر مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، میں جتنا بھی نفع ہوگا یہ سارا خیرات کر دوں گا. گرمیوں کے مریضوں سے جو بھی مجھے نفع ملے گا خلاص خیرات. میڈیکل اسٹور والے بھی یہ کر لیں, علاج مشکل ہے نا آپ کی بیماری کا. جس طرح آپ کی بیماری کا علاج مشکل ہے نا, کہ پیسے نکالنا کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں ہے نا مشکل یہ, تو اس غریب کو جس کو جو ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں آج کل, لوٹنے والے جو لوٹتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں جو لوٹ رہے ہیں, ان بیچارے مریضوں کو کیا مشکل نہیں پڑتی. کسی کا جوان بیٹا بیمار پڑا ہے, ماں کے آنسو نہیں تھمتے لیکن آپ کی ہرس نہیں رکتی, پیسے کھینچے ہی جا رہے کھینچے ہی جا رہے. یار کل آپ بیمار نہیں پڑو گے کیا ہوگا؟
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
آج ایک واقعہ بھی ہے اور سمجھیے اس واقعے میں علاج بھی ہے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے علاج ہے جن کی زبان بہت زیادہ شکوے کرتی ہے. کمپلینز ایوری ٹائم کمپلین, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بڑا پریشان ہوں, کاروبار بھی نہیں ہے, معاذ اللہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے, اس کو دیکھو یہ دے دیا, اس کو یہ مل گیا, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نیکیاں بھی کرتا ہوں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا, بڑا غریب ہوں پریشان ہوں, جو آج کل لوگوں کی عادت ہوتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے سوال کیا, اس سے پوچھا جس آنکھ سے تم مجھے دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے ایک لاکھ درم تمہیں قبول ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تیرے ایک ہاتھ کے بدلے میں تمہیں ایک لاکھ درم دے دوں تمہیں قبول ہے؟ اپنا ہاتھ دے دو اور اس کے بدلے ایک لاکھ درم لے لو. اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا تو کیا پاؤں کے بدلے میں, یعنی پاؤں دے دو اور ایک لاکھ درم لے لو؟ جواب دیا نہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے اللہ عز و جل کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا میں تو تمہارے پاس لاکھوں روپے دیکھ رہا ہوں, لاکھوں درم دیکھ رہا ہوں, پھر بھی تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو. گویا یہ سمجھایا اسے کہ جو تم جسم لے کے چل رہے ہو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, لاکھوں روپے کی پراپرٹی ہے تمہارے پاس جو تم بیچنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس کے پاس بظاہر دنیا کی کوئی دولت نہیں لیکن اگر وہ صحیح سلامت ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, جائیے کسی نابینا سے پوچھئے زندگی کیسے گزرتی ہے اس کی. بلکہ ایک کام کرتے ہیں ناظرین, آج ایک پریکٹیکل کرتے ہیں, سب اپنی آنکھیں بند کر لیں جتنے بیٹھے. جی ہاں جی, تمام ناظرین اپنی آنکھیں ذرا بند کریں, درود شریف پڑھ لیجئے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند کریں اور درود شریف پڑھتے رہیں, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک. ٹھیک ہے, اب آنکھیں کھول دیجئے. آپ نے آنکھیں کھولی, سارے منظر آپ کے سامنے پھر آ گئے, جو مدنی چینل دیکھ رہے تھے ان کے سامنے مدنی چینل آ گیا, ہم سب کے سامنے یہ پورا منچ اور یہ روشنیاں وغیرہ سب آ گئی. مگر تھوڑی دیر پہلے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا, ایک نابینا کے لیے وہ اندھیرا ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ صرف آنکھ کتنی بڑی رب کی نعمت ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر بھی ہم شکوا کریں کہ مجھے رب نے دیا کیا ہے. جس کان سے آپ یہ چینل سن رہے ہیں, ظاہر ہے آپ سن جب ہی رہے ہوں گے جب آپ کے کان سلامت ہیں, کبھی کسی بہرے سے پوچھیے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے, اسے کچھ سنائی نہیں دیتا. جی ہاں, جس ہمارے ہاتھ سلامت ہیں, ہمارے پیر سلامت ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے ہیں. آج کتنے لوگ ہاسپٹل میں جو ڈرپوں کے ذریعے جنہیں کھانا دیا جا رہا ہوگا, کتنی ساری نعمتیں. جس زبان سے ہم بولتے ہیں, کبھی کسی گونگے سے پوچھو بیچارہ اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے, سامنے والا اس کی زبان نہیں سمجھتا. اتنی نعمتیں ہونے کے بعد بھی ہم ناشکری کریں. یہ ایک نوالا جو آپ کے اور میرے منہ میں جاتا ہے, اس کے پیچھے رب کی کس قدر, جس کو شان و قدرت کی انوالومنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی یوں سمجھیے نعمتوں کی انوالومنٹ ہے. مثال کے طور پہ اناج جو بھی ہے, یعنی جو جانور جن کو ہم کھاتے ہیں وہ سبزی کھاتے ہیں, تو گویا سبزی یا جو سبزہ ہوگا تو ہی جانور بھی پلیں گے بڑھیں گے, اور ہم سبزی جو کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے اگتی ہے. یعنی ایوری تھنگ, تمام چیزیں زمین کی پیداوار کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہیں. تو زمین کی پیداوار کے لیے پہلے بارش کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد سورج کی حرارت کی ضرورت ہے, چاند کی کرنوں کی ضرورت ہے, ہواؤں بادلوں بارشوں، دریاؤں اور سمندروں کی ضرورت ہے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ان سے بارش برستی ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. اچھا پھر یہ کھیت میں اناج تو اگ گیا، ہم تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کو کاٹنے کے لیے مشینری چاہیے، گاڑیاں چاہیے. یہ منرلز بھی اسی زمین کے اندر اللہ نے عطا فرمایا، آئرن بھی دیا، پیٹرول بھی دیا، ڈیزل بھی دیا جس سے یہ کارخانے چلے، یہ فیکٹریاں بنی، یہ گاڑیاں بنی، یہ اوزار بنے جس سے یہ سبزی کٹی اور یہ ہم تک گندم وغیرہ پہنچا. اس کے ذریعے اس کو پھر پیسا گیا، ٹرکوں کے ذریعے ہم تک پہنچا. اب یہ تمام چیزیں تو ہم تک پہنچ گئیں، اب اس کے بعد پکانا ہے. تو پکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں کوئلہ بھی دیا، گیس بھی دی، اب ہمارے چولہے جلے اور اس کے ذریعے ہم نے کھانا پکا لیا، اتنی ساری نعمتوں کی انوالومنٹ کے بعد. لیکن اس کے بعد میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب لقمہ تیار ہو گیا اور ہمارے منہ میں گیا، تو اب اللہ نے ہمیں دانت عطا کیے، زبان کے اندر وہ لعاب عطا کیا جو ہمارے کھانے کے ساتھ مکس ہو کر ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو اچھا کرتا ہے، اور یہ کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہوتا ہے. اور پھر ذرا غور کریں کہ وہ ایک نوالے میں کچھ پروٹینز الگ ہوتے ہیں، کچھ فیٹس الگ ہوتے ہیں، جو ہمیں کچھ خون بنتا ہے اور جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. اس ایک لقمے کے بننے سے کھانے تک اور کھانے سے ہضم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس لقمے کو کھا کر سجدے میں پڑ جائیں کہ یا اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، مگر ہم ہیں کہ کھاتے بھی ہیں، غراتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، شکوے شکایات بھی کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے، دیکھیں تو دیکھنا نعمت، بولے تو بولنا نعمت، سنے تو سننا نعمت، سوچے تو سوچنا نعمت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ہر وقت نعمتوں کی گویا ہم پر برسات ہے، مگر ہم ہیں کہ شکوے اور شکایات زبان سے جاتے نہیں.
اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی، میں بھی حاضر ہوا. اس نے جو کی روٹی اور خشک گوشت کے سالن میں کدو پکا کر پیش کیا. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھالی میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں. اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی. اب سرکار کا عمل دیکھا کہ اس سرکار علیہ السلام تھالی سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں اور ان کو اس سے محبت ہو گئی. اللہ عز و جل ہمیں بھی ہر اس چیز سے محبت عطا فرمائے جس کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں.
آمین.
اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے.
یہ تو ترغیب ہے اس میں کدو کھانے کی. بہت سے گھروں میں کدو بنتا ہی نہیں ہے. بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں کھانا، آج کدو بنے ہم نہیں کھانا. تو پیارے بچوں اور پیارے نوجوانوں اور پیارے بزرگوں، یہ کدو شریف کے اگر نہیں کھاتے کھانے میں اول تو عیب نہیں نکالنے چاہیے. اور کدو شریف ایک مبارک اور متبرک غذا ہے، سبزی ہے، جسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. اس کے متعلق یہ نہ کبھی نہ کہیے مجھے پسند نہیں، نہیں کھانا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب خاموشی سے ہاتھ روک لیجئے اور کچھ کھانا ہے تو کھا لیجئے، لیکن کدو کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے کو کیسی برکتیں ملتی. کھا کر تو دیکھیے، ہمت تو کیجئے، کھائیے انشاءاللہ پھر دیکھیے. چلیں ساتھ گوشت ملا لیجئے، گوشت ملا لیجئے اور کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے،
کدو تر ہے اور اس کی مزاج گرم ہے، تو دونوں جب ملیں گے تو مزید مزہ بھی آئے گا.
کھا لیجئے جی مزید.
اور اسی طرح کدو کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس کسی نے مسور کی دال کے ساتھ کدو پکا کر کھایا اس کا دل مضبوط ہوا.
اللہ ماشاءاللہ.
اور 100 گرام کدو کے اندر کیا کیا غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. اس کے اندر جو واٹر ہے 96.1 ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو چکناہٹ ہے 5.1، کاربوہائیڈریٹس 2.5، پروٹین 0.2 اور کیلشیم 20 ملی گرامز، فاسفورس 10 ملی گرامز، آئرن 0.7، وٹامن بی اور سی قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں. اچھا میں ایک غذا کے ماہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ان سے اس طرح کا تذکرہ چل رہا تھا, انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی کہ اللہ انسان ہے, اس نے مختلف قسم کی مشینریاں بنائی ہیں, جہاز بنایا ہے, گاڑی بنائی ہے, اس کے اندر اس نے پیمانے رکھے, میجر رکھے کہ پیٹرول فیول اس کے اندر اتنا رہ گیا, اس کے اندر ہوا کا لیول اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے, لیکن انسان کے اندر ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے کہ انسان کو اس وقت اتنے وٹامن کی ضرورت ہے, اتنے کیلشیم کی ضرورت ہے, آئرن کی ضرورت ہے, اب یہ کیسے پتا چلے کہ مجھے اس غذا کی ضرورت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے بندے کے اندر جب اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ فوراً کلک ہوتی دماغ پہ کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ بندے کے اندر ایک خواہش اور طلب پیدا ہوتی کہ میرا آج اس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے, تو پھر بندہ وہ جب کھاتا ہے تو بندے کی وہ طلب پوری ہوتی ہے اور بندہ نارمل ہو جاتا ہے. میں نے ایسے کئی اس سے ان سے کراس کوشچن کیے کہ اگر یہ ریزن پائی جائے, مثلا ایک بندہ ہے اس کے سامنے ایک نئی غذا آئی ہے, اب اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں, تو انہوں نے اس کا بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ پوسیبل ہے کہ اس غذا کے اندر جو اس کو وٹامن چاہیے یا دو چیزیں چاہیے اس سے اس کی پوری کر دی جاتی ہیں.
Oh, my God.